نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے غسل سے متعلق احادیث کا بیان تھا. حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھلتے تھے. ثم يفرغ على بيمينه على شماله فيغسل فرجه. آپ سوچیں گے کہ پہلے تو شرمگاہ کو دھو کر کے پھر ہاتھ دھونا چاہیے, لیکن اس سے پہلے شاید حدیث گزر چکی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام احدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3. جب کوئی بھی اپنی نیند سے اٹھے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لے پھر برتن میں ڈالے, کیونکہ پرانے زمانے کا طریقہ تھا کہ بالٹی جیسی شکل یا کوئی چوڑے منہ جیسے چوڑے منہ کے برتن جیسے کوئی چیز ہوتی تھی جس میں سے پانی ہاتھ سے نکال کر کے غسل یا وضو کیا جاتا تھا. تو اب اس حالت میں ہاتھ میں اگر کوئی شبہ ہے, چاہے وہ سونے کے درمیان ہو, لگنے کا خطرہ ہو, کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ أَيْنَ بَاتَتْ يَدْهُ, سوتے وقت یہ نہیں معلوم کہ کہاں کہاں ہاتھ اس کا گیا ہے, ہو سکتا ہے کسی مکروہ جگہ پر گزرا ہو پسینے یا اور دوسری چیز کا. خاص طور پہ عرب کے ملک میں یہ اجازت تھی اور اب بھی شریعت میں اجازت ہے کہ آدمی استنجا پیشاب یا پیخانے کا ہو وہ صرف پتھر سے کر کے بغیر پانی دھوئے کافی کر سکتا ہے. اگر یہ صورت ہے تو پسینے کی حالت میں کوئی ایسی چیز ہاتھ میں لگ سکتی ہے جو عام حالات میں بہرحال وہ مکروہ اور طبیعتاً مکروہ ہوتی ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام بات فرمائی کہ سوتے وقت جب یہ امکان ہے, اگر جاتے وقت بھی ہاتھ میں کوئی ایسی چیز لگ جانے کا امکان ہے جس سے آدمی کی کم سے کم طبیعت گھن میں آتی ہے, تو پانی میں جو خود وضو کرتا ہے یا دوسرے اس کے بقیہ پانی سے وضو کریں گے اس پانی میں بغیر پہلے ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ ڈالے, ہاتھ ڈال کر کے پھر وضو یا غسل نہ کرے. تو آخر اگر کوئی برتن وغیرہ نہیں ہے تو پھر کیسے ہاتھ دھوئے گا؟ تو اس کا طریقہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کپڑے سے بھگا کر کے یا پہلی مرتبہ اگر برتن اتنا بھاری نہیں ہے کہ ٹیڑھا کر کے اس سے پانی نکالا جا سکتا ہے, بہرحال کسی طرح یا کوئی ایسا احتیاطی پانی ہو تھوڑا سا جس سے ہاتھ دونوں دھوئے جا سکیں. اسی قاعدے کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ غسل جنابت کے لیے جب جاتے تھے تو پہلے سب سے پہلے دونوں ہاتھ ہتھیلی تک دھوتے تھے, پھر اس کے بعد ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ, پھر اپنے ہاتھ کو داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈال کے پھر دھوتے تھے. فیغسل فرجہ, یعنی داہنے ہاتھ سے پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ دھوتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے غسل جنابت کا طریقہ کہ سب سے پہلے آدمی شرمگاہ دھوئے, پھر اس کے بعد یتوضا, پھر پیارے رسول وضو کرتے تھے. ایک حدیث میں آیا ہے یتوضا وضو اہل الصلاتی, وضو نماز پڑھنے کے لیے جس طرح وضو کیا جاتا ہے اسی طرح پیارے رسول نے وضو کیا, لیکن یہاں ذکر ہے وضو کا آخر میں جا کر کے غسل رجلیہ کا ذکر ہے کہ دونوں پیروں کو آپ نے آخر میں دھویا. تو اس کا یہ مطلب سمجھنا چاہیے دونوں حدیثوں کے ملانے کے بعد کہ وضو باقی اعضا پاؤں کے علاوہ باقی اعضا جس طرح وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں اسی طرح دھوئے، یہاں تک کہ سر کا بھی مسح کرے، پاؤں کو مؤخر کر دے، کیونکہ جسم پر پانی ڈالے گا تو جسم سے پسینہ یا اور کوئی چیز ہو سکتا ہے پیر تک جائے، تو آخر میں پیر دھوئے تاکہ آخری پاکی یا آخری صفائی اس پیر کے ذریعے سے ہو جائے. یہ غسل کا عام طریقہ اور غسل جنابت کا خاص طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یعنی وضو جو فرماتے تھے تو جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، البتہ پیر وضو میں پیر بھی دھویا جاتا ہے مسح راس کے بعد، سر کے مسح کے بعد، لیکن آپ پیر کو مؤخر کرتے تھے. فیدخل اصحاب ثم یاخذ الماء، پھر وضو کرنے کے بعد آپ پانی لیتے تھے اور اپنے سر پر ڈال کر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچاتے تھے. فیدخل اصحاب انگلی ڈال کر کے بالوں کی جڑوں کو ملتے تھے تاکہ وہاں پانی پہنچ جائے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے بال گھنے ہیں بڑے ہیں تو تمام بال کا بھیگنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر بھیگ جائے تو اچھا ہے، لیکن کم از کم جسم کا سر کا چمڑا جو ہے ہاتھوں کے ذریعے سے جس طرح خلال کر کے پہنچایا جاتا ہے اسی طرح پورے سر کے چمڑوں کے اوپر پانی پہنچ جائے تاکہ چمڑے کے اوپر تاکہ بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے اور بالوں کے جڑ بھیگ جائیں. سر کا بال اگر لمبا ہے، پرانے زمانے میں مرد لوگ بھی لمبے بال رکھا کرتے تھے اور وہ یعنی ہمارے خیال سے احادیث میں بعض اقوام کے بارے میں آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نکیر نہیں کیا ہے، اس وجہ سے وہ جائز بھی ہے. بہرحال تو اس حالت میں اگر پورے بال نہیں بھیگ رہے ہیں تو تب بھی غسل صحیح ہے. یہ بھی ضروری نہیں کہ پورے بال، یعنی پورے بال کا مطلب ہے کہ چوٹی آخر تک بھیگ جائے. اسی طرح عورت کا بھی مسئلہ ہے. ثم حفن علی راسی ثلاث حفنات، پھر اس کے بعد آپ نے عام طور پر تین مرتبہ تین اپنے ہاتھوں سے لے کر کے دونوں ہتھیلیوں سے لے کر کے سر پہ پانی ڈالا. پانی پہلے تو انگلیوں کے ذریعے سے گویا خلال کر کے سر کے چمڑے کو بھگایا، اصول شعر بال کی جڑوں تک پانی پہنچایا، پھر اس کے بعد آپ نے تین ہتھیلی بھر کے پانی تین مرتبہ ڈالا. ثم افاض علی سائر جسدہ، اس کے بعد آپ نے اپنے پورے جسم پر پانی بہایا. ثم غسل رجلیہ، پھر آپ نے اپنے دونوں پیر دھوئے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت کا طریقہ یہی ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے پر جو اجر ملے گا وہ اس کو چھوڑ کر کے بدوے کے طور پر یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر پورے جسم کے ساتھ کسی پانی میں گھس گیا اور اسی طرح نکل گیا، وضو وغیرہ نہیں کیا یا جسم کو ملا نہیں، پھر بھی اس کا غسل ہو گیا بدوے کے طور پر. فقہ کی کتابوں میں یہ چیز ہے اور یہ صحیح ہے کہ اگر پورے جسم کو اس نیت سے اس نے بھگا لیا کہ وہ غسل کر رہا ہے تو اس کا غسل ہو گیا. لیکن سنت کا طریقہ اس سے بڑھ کر کے ہے کہ شروع میں اس طرح کرے کہ ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد شرمگاہ کو دھوئے، پھر اس کے بعد وضو کرے، پھر جسم کے اوپر پانی ڈالے، پھر آخر میں پیر کو دھو کر کے نکل جائے. اس وضو کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اس وضو کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ آپ نے وضو کر لیا ہے، اگرچہ پیر بعد میں دھویا لیکن وضو تو ہو گیا ہے. اس کے بعد دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اگر وضو نہیں کیا، صرف غسل کر لیا، پورے جسم پر پانی ڈال لیا، تو اس کا وضو اور غسل دونوں ہو گیا. اس غسل کے ساتھ شرط ہے کہ اس نے نیت کی ہو کہ ہم اس کے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے، تو اس کا اس غسل کے ساتھ، اگرچہ وضو پہلے نہ کیا ہو، تو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ایک حدیث روایت کی ہے، اس کے تحت اس غسل کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، شرط ہے کہ اس نے نیت کی ہو کہ ہم اس غسل کے ساتھ نماز پڑھیں گے. تو گویا غسل چونکہ بڑی چیز ہوئی، وضو اس سے چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز چھوٹی چیز بڑی چیز میں داخل ہو گئی، لیکن اس کے سنت جو ہے اس سے بڑھ کر کے ہے، اس میں مزید اجر ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ غسل کا اختیار کریں. اس میں ایک تو واجب چیز غسل جنابت فرض ہے، اس کی ادائیگی ہوگی، دوسرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا اجر اور ہی مضاعف اور ہی دوگنا اور حج دو چند ہوگا. اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہے آپ کو کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی عمر کی اور سب سے چہیتی اور خاص طور پہ بہت ہی ذہین بیوی تھیں، جنہوں نے امت کے لیے بہت سی احادیث، عورتوں میں سب سے زیادہ احادیث، یعنی پوری مطلق صحابیات میں سے ازواج مطہرات میں اس طرح دوسری عورتوں میں سب سے بڑھ کر کے آپ نے، اور سب سے زیادہ آپ کی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. حضرت میمونہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک تھیں. انہوں نے کہا ثم افرغ، ان کی حدیث میں ہے ثم افرغ علی فرجہ وغسل بشمالہ، یہ لفظ بیان کیا، معنی ایک ہی ہوا کہ آپ نے دونوں ہاتھ دھونے کے بعد پھر آپ نے اپنے شرمگاہ پر پانی ڈالا اور داہنے بائیں ہاتھ سے اس کو ملا، اس کو دھویا. اور یہ آپ کو پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست داہنا دست مبارک وہ کھانے پینے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے جس میں اس ہاتھ کی تشریف اور تعظیم ہو اس کے لیے خاص رکھتے تھے، اور جس میں کوئی چیز یعنی گھن والی چیز یا کوئی ناپاک چیز کا ازالہ مقصود ہوتا ہے، رینٹ وغیرہ صاف کرنے کا مسئلہ ہو تو بائیں ہاتھ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے. اسی طرح یہاں بیان ہوا وغسلہ بشمالہ، اپنی شرمگاہ کو اپنے بائیں ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا. ثم ضرب بها الارض، ایک نئی بات ہوئی حضرت عائشہ کی حدیث سے بڑھ کر کے، کیونکہ ان کے یہاں بھی پیارے رسول غسل کرتے تھے، حضرت عائشہ کے یہاں غسل کیا تو انہوں نے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت نہ استعمال کی کہ شرمگاہ دھونے کے بعد ہاتھ زمین پہ رگڑ کر کے آپ نے دھویا. مٹی چونکہ ہر چیز کو پاک کرنے والی ہے، خاص طور پہ گندگی کو پاک کرنے کے لیے، بو کو ختم کر لے کے مٹی سے بڑھ کر کے کوئی چیز، جراثیم کچھ مٹی سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ کو دھونے کے بعد اور اپنے بائیں ہاتھ کو آپ نے زمین پر رگڑا پھر دھویا. یہ نئی چیز ہوئی، تو گویا حضرت عائشہ نے یہ چیز نہیں دیکھی. اگر کوئی شخص بغیر مٹی میں ہاتھ ملے یا مٹی سے ہاتھ ملے بھی غسل کر لیتا ہے باقی تو کوئی حرج نہیں، لیکن مزید یہ کہ جب پورے طور پر جہاں پیارے رسول کی سنت کا ذکر ہے تو ایک ایک کر کے اگر استعمال کر رہا ہے تو وہ افضلیت اس کی اور ہی بڑھ جاتی ہے. اور ایک دوسری روایت میں حضرت میمونہ نے اس لفظ سے بیان کیا فمسحها بالتراب، حضرت میمونہ کہتی ہیں وہاں تو ضربہ یعنی زمین پر ہاتھ مارا یعنی رگڑنے کا مسئلہ ہے، اس اور دوسری روایت میں ہے کہ زمین پر ہاتھ پھیرا، مسحها بالتراب، زمین پر ہاتھ پھیرا، گویا زوردار یا ہلکے انداز پہ دونوں طریقہ ہو سکتا ہے. اور اس کے آخر میں وہ کہتی ہیں حضرت میمونہ کہ پھر آخر میں ہم آپ کے لیے مندیل لے کے آئے، تولیہ یا پوچھنے کا کوئی ایسا کپڑا جو آپ جسم جس سے پوچھ لیں، فرد دہو، آپ نے اس کو لوٹا دیا، نہیں لیا. وجعل ينفض الماء بيده، اور اپنے ہاتھ سے پانی جھاڑتے ہوئے چلے گئے. روایت میں آتا ہے کہ جا کر کے آپ نے پھر لوگوں کی امامت فرمائی اسی حالت میں. صحابی دوسرے صحابی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ہم میں پھر آئے، ہم لوگ نماز کے لیے تیار تھے، ہاتھ سے پانی اپنے جسم سے جھاڑتے ہوئے. تو وہی بات انہوں نے حضرت میمونہ نے بھی بیان فرمائی. رہا مسئلہ کہ کیا تولیہ وغیرہ کا استعمال یا کوئی ایسا کپڑا جس سے وضو کا پانی یا جسم غسل کا پانی جسم سے پوچھا جائے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا تو وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے. بعض لوگوں نے سختی برتی اس باب میں کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹا دیا تو پھر یہ چیز مشروع نہیں ہوئی، لیکن اشارت النس ایک چیز ہوتی ہے، فقہ کی کتابوں میں کہتے ہیں کہ بات سے ایک اشارہ ملتا ہے. حضرت میمونہ جو مندیل یا تولیہ لے کے آئیں تو آخر کس بنا پر، کیا اپنے منمانی یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اوقات میں یہ آپ کی سنت رہی ہے کہ آپ پوچھتے رہے ہوں، ہو سکتا ہے اسی بنا پر وہ اس وقت بھی لے کے آئیں تولیہ، لیکن چونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث تفسیر حدیث کی شرح میں بیان کیا گیا ہے کہ گرمی کا زمانہ تھا، اور جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹھنڈا رکھنے کے لیے کچھ دیر تک آپ نے تولیہ سے نہیں پہنچا، یا پھر یہ کہ آپ جلدی میں تھے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک سنت کہی جا سکتی ہے، استعمال کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے. مندیل کو کسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا ہوگا. اور یہ بھی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر اس طرح کی کوئی چیز میسر آ رہی ہے تو اس کو استعمال کرنا یہ تقوی اور زہد کے خلاف نہیں ہے. دنیا کی نعمتوں کا لینا، اس کا بحق استعمال کرنا، یہ زہد اور تقوی کے خلاف نہیں ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کا اپنا حصہ بھی نہ بھولو، لیکن آخرت کا مطمئن نظر آخرت رہے، آخرت میں آخرت ہی کو آگے بڑھاؤ. تو اس طرح کی چیزیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، اسی وجہ سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئیں، لیکن آپ نے کسی وجہ سے واپس کر دیا. یہاں ایک حدیث آتی ہے کہ حدیث بخاری شریف کی حدیث میں تو ہے کہ آپ اپنے غسل کے پانی کو ہاتھوں سے جھاڑتے ہوئے نکل گئے. دوسری روایت ایک آئی ہے کہ لا تنفذوا ایدیکم فانها مراوح الشیطان، اپنے ہاتھوں کو جھاڑو نہیں کیونکہ اس طرح کا جھاڑنا وہ شیطان کا پنکھا ہو گیا. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو علماء نے موضوع حدیث کہا ہے. اس حدیث کو بہت جگہوں پر لوگوں نے استعمال کیا ہے. رفع دین پر بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رکوع کے بعد رفع دین کرنے سے یہ حدیث روکتی ہے، حالانکہ یہ حدیث جھوٹی روایت ہے. اس کی نسبت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا غلط ہے، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے. اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف صحیح حدیث کی ٹکراؤ نہیں کر سکتی یا اسے ٹکر نہیں لے سکتی. اس کے بعد حدیث ہے عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، حضرت ام سلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ام سلمہ، حضرت ابو سلمہ پہلے ان کے شوہر تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس گئے. شوہر اور بیوی کی محبت کا بہرحال اندازہ اس کے جدائی کا کے وقت ہو سکتا ہے. جو عورت بیوہ ہو گئی ہو اور آپس کے تعلقات اچھے رہے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے اس کے اوپر. جب وہ رو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کر لو کہ اے اللہ تعالی ہمیں صبر دے اور ہمیں ان سے بہتر آدمی دے. حضرت ام سلمہ کہتی تھی کہ کیا حضرت ابو سلمہ سے بھی کوئی اچھا آدمی ملے گا، یعنی وہ بہت ہی اچھے آدمی تھے ان کے لیے، اور یہ سوچ پاتی تھی پیارے رسول نے مجھ سے کیسے کہا کہ ان سے اچھا بدل دے، نعم البدل ہمیں دے، کیا ان سے اچھا بھی کوئی آدمی ہو سکتا ہے. تو کہتی ہیں کہ جب میری عدت گزری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں کو بھیجا پیغام کے لیے، تو میں نے سوچا کہ یہی تعبیر تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی کہ اس طرح کی دعا کیا کرو. جب پیغام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو سلمہ کسی جہاد میں شہید ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہوت ران، شہوت پرست آدمی تھے، نو بیویوں سے شادی کی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، نو نو بیویوں سے شادی کر کے اور دولہا بنے بیٹھے رہتے، اس طرح کی تعبیر کی ہے دشمنوں نے، اور خود انہی دشمنوں میں سے بعض لوگوں نے ان پر رد کیا ہے کہ اگر شہوت پرست ہوتے تو اس طرح کی. حضرت ام سلمہ کیا بیان فرماتی ہیں، جب پیغام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، میں تو بچے والی ہوں اور آپ کو اطمینان اور آپ کے لیے یعنی شور و غل نہیں چاہیے، ہم بچوں کو تو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اور بچے جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کی تشویش کا یا آپ کی پریشانی کا سبب بنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بچوں کے لیے ہے اور بہرحال یہ چیز اس کا فیصلہ ہے. تو انہوں نے کہا، اپنی خوش قسمتی سمجھی اور قبول کیا. دیکھیے ایک بیوہ عورت جن کا بار خود ان کا، ایک بیوہ عورت کا اور ان کے بچوں کا بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا. جو لوگ کہتے ہیں کہ شہوت پرست ہیں، اگر شہوت پرست ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت باقرہ بہت عورتیں آپ کو مل سکتی تھیں، لیکن جتنی عورتیں آپ نے، جن جن بیویوں سے آپ نے شادی فرمائی، وہ اسی قسم کی مصیبت زدہ ان کو آپ اپنے عصمت میں لینے کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے اپنی عصمت میں رکھا. صفیہ یہودی سردار کی بیٹی تھی، جب پکڑ کر کے قیدیوں میں آئیں تو نبی حضرت دحیہ قلبی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، جن کی شکل کے اوپر حضرت جبریل آیا کرتے تھے، ان کے حصے میں پڑی. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، حضرت صفیہ جو ہیں یہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہیں، آپ ہی کے لیے مناسب ہوتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بدلے تم دوسری لونڈی لے لو. پھر آپ نے ان کو آزاد کر کے شادی کر لی. چاہتے تو لونڈی بنا کے رکھتے. یہ دنیا کے اس زمانے کے جنگ کا طریقہ تھا، اور اسلامی طریقہ بھی ہے کہ جنگ کے اندر جو عورت پکڑی گئی وہ لونڈی بنا کے رکھی جا سکتی ہے، اور ہر اس کام کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے جس طرح عورت استعمال کی جاتی ہے. لیکن آپ نے اس کی عزت، چونکہ وہ بڑے گھر کی اور بڑے سردار کی لڑکی تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی، اور وہ بھی ان کے شوہر جو ہے غزوہ خیبر میں مارے گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہارا دینے کے لیے، ان کے غم کو سہار لینے کے لیے ان کو اپنی عصمت میں لے لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی آپ نے شادیاں فرمائی وہ اسی قسم کی شادیاں تھیں. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹی عمر کی بیوی تھیں آپ کی. بہرحال حضرت ام سلمہ وہی ہیں، پیارے رسول کی زوجہ مطہرہ، فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد غفر رأسی، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میں اپنی چوٹیاں باندھا کرتی ہوں سختی سے. اشد افانقضہ لغسل الجنابہ، جنابت کے غسل کے وقت کیا ہم اپنی چوٹیاں کھول لیں؟ وفی روایت والحیضہ، غسل جنابت یا غسل حیض کے وقت ہم اپنی چوٹی کو کھول لیا کریں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، ضروری نہیں ہے. انما یکفی کی، لا انما یکفی کی، اتنا ہی کافی ہوگا کہ تم اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈال لو. کافی ہوگا، کافی ہونے کی بات سے یہ اشارہ ہوا کہ اگر کھول لے تو اچھا ہے، لیکن اگر نہ کھولے اور کم سے کم سر کے جڑوں میں پانی پہنچا دے، بال کے جڑوں میں پانی پہنچا دے ہلا کر کے، تو چوٹی بندھی رہے، وہاں خشک بھی رہے، تو کوئی حرج نہیں، خواہ وہ مرد کا ہو، مرد کی چوٹی ہو یا عورت کی. تو حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ کا کہ یہ روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بال اگر بڑے ہیں تو اور پانی نہیں پہنچ رہے ہیں بال کے آخری سرے پر، تو جڑوں میں اگر پہنچ جاتے ہیں تو کافی ہیں. اگر چوٹی بدھی ہوئی ہے تو چوٹی کے باندھنے اور کھولنے میں بھی مشقت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے ایک رخصت دی ہے. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد کو نہ تو حائضہ عورت کے لیے حلال کرتا ہوں اور نہ جنبی آدمی کے لیے، جو احتلام یا جمع کے ذریعے سے جنابت اس کو لگی ہو وہ مسجد کو حلال نہ سمجھے، میں اس کے لیے مسجد کو حلال نہیں کر رہا ہوں. یہ روایت ہے، اس روایت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس روایت میں ایک راوی ہیں جن کے بارے میں کہا، سب مانتے ہیں کہ یہ آخری زمانے میں، آخری عمر میں ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا. میں نے بعض مناسبات میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ تو ایک فطری چیز ہے کہ آدمی کا حافظہ جو ہے وہ بچپن میں، جوانی میں عام طور پر مضبوط ہوتا ہے، عمر بڑھتے ڈھلتے حالات کے تاثر سے کبھی کبھی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ آتا ہے کبھی کبھی آدمی ہوتا ہے ایسا، خود ہم نے دیکھا، ایک آدمی بیچارے اچھے ہم لوگوں کے ساتھی، لیکن گاڑی کا حادثہ ہوا، اس میں ان کے دماغ میں چوٹ آئی، ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں، لیکن بہرحال جس پر بہت برا اثر پڑا، جس سے ان کا حافظہ جاتا رہا، اچھے حافظے کے مالک تھے. تو ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ ان کا بچہ چہیتا اکلوتا لڑکا تھا، انتقال کر گیا، اس کے غم میں ان کا حافظہ جاتا رہا. تو یہ چیزیں رہی ہیں. عطا ابن صاحب ایک راوی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، جنہوں نے ان سے روایت بڑھاپے میں لی وہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ وہ صحیح روایت یقینی طور پر صحیح روایت ان کی نہیں ملتی ہے اس وقت، کیونکہ وہ خلط ملت کر جاتے تھے. اختلاط کا لفظ بھی اسی لیے استعمال کیا گیا ہے کہ بڑھاپے میں جو خلط ملت کر دے صحیح بات نہ پورے طور پر ادا کر سکے. تو جب روایت انہی پر گھوم رہی ہے یا انہی سے چل رہی ہے اور ان کی حالت یہ ہوئی، یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ جو جس نے یہ روایت کی ہے وہ بڑھاپے میں اس نے لی ہے یا حافظہ کے مضبوطی کے وقت، تو علماء حدیث کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. رہا مسئلہ کہ مسجد میں حائضہ کا داخل ہونا صحیح ہے یا نہیں ہے، اس باب میں بھی حدیث کی تصحیح اور تضعیف کے موضوع پر جس نے صحیح کہا ہے یہ مسجد میں حائض یا جنبی مرد کا یا حائض عورت کا داخلہ ممنوع کہا ہے، اور جنہوں نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے انہوں نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ جب تک کوئی نیا حکم نہ آئے تو اس کے لیے مسجد میں بیٹھنا جائز ہے، اور جب منع نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح روایت نہیں آئی تو مسجد میں بیٹھ بھی سکتی ہے عورت اور مرد جنبی بھی بیٹھ سکتا ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال صحابہ کے اقوال دیکھتے ہوئے اس میں بھی یہ مسئلہ پرانے زمانے سے بھی مختلف رہا ہے. بعض لوگ تو وضو کر لیا کرتے تھے، وضو کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے. اس حالت میں فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں سوتے تھے اور جنابت ہوتی تھی، وضو کر کے ہم مسجد میں برابر بیٹھے رہتے تھے جب تک غسل نہ کر لیتے تھے. غسل کرنے کے بعد تو بات رہی نہیں منع کی. تو اسی طرح بہرحال مسئلے کا اختلاف ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی اپنے دین ایمان کو اختلاف سے بچاتے ہوئے مسجد، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا درجہ، اس کو پاک کرنے کا یا اس کو ہر اس چیز سے جو طبعی طور پر مکروہ چیز ہو اس سے دور رکھنے کا حکم دیا ہے، اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اگر مجبوری نہ کوئی ہو تو مسجد میں اس حالت میں نہ داخل ہو، عورت ہو یا مرد ہو. احتیاط اسی میں ہے، خاص طور پہ عورتیں جو ہیں اس حالت میں اگر مسجد میں ان کے لیے اجازت دے دی جائے تو ہو سکتا ہے کچھ حصہ اس کا خون وغیرہ کا زمین پر بھی پڑ جائے، اس کے ملوث ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس وجہ سے بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ اس حالت میں مرد یا عورت مسجد میں نہ داخل ہوں. رہا حدیث کی تصحیح کا مسئلہ، اور اس میں بھی اختلاف ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے قانون اور قاعدے اور ضوابط کی روح سے حدیث ضعیف ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو حدیث کے خلاف کر رہا ہے یہ بات صحیح نہیں ہوگی. احتیاطی بات یہ ہے کہ اس حالت میں مسجد میں نہ داخل ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ سے دوسری روایت ہے، قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابه متفق عليه. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے ایک دوسرے کے ہاتھ غسل کے وقت لگتے تھے. تختلف ایدینا، ایک دوسرے کے ہاتھ آپس میں لگتے بھی تھے اور ہم اکٹھا جنابت کا غسل کرتے تھے. اس سے جہاں اور دوسرے مسائل کا حل مسائل کا استنباط کیا جا سکتا ہے، اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق اور آپ کی سمجھ لیجئے عورتوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا ایک بہت بڑا مظہر بھی ہے یہ حدیث، کیونکہ عام طور پر اس قسم کی چیزیں عورتوں کے ساتھ اس حالت میں لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اگر الگ غسل کرتے ہیں. عورتوں کے ساتھ اس حالت میں بھی غسل اور ایسے حالات بنانا کہ جس سے اس کے دل کے اندر خوشی کا مسئلہ ہو، تو یہ چیز محبوب ہے، مکروہ نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، دوسری صحیح روایت میں ہے، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پانی لیتے تھے، میں کہتی تھی دا علی میرے لیے چھوڑو، میرے لیے ذرا سا موقع دو. تو یہ اس طرح کا بھی کرنا ایک سنت کے طور پر اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ بھی چیز اچھی ہے، کیونکہ عورتوں کا اور مردوں کا آپس میں مذاق یا مخول یا اس طرح کا خوشی کی اور مذاق کی باتیں بھی اس میں اجر میں داخل ہے. یہاں تک کہ کوئی لقمہ جو آدمی اپنی بیوی کے منہ میں مذاقن ڈالتا ہے اس کا بھی اجر اس کو ملتا ہے. تو یہ چیز بھی اس پہلو کے تحت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق اور امت کو سکھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس حدیث میں ایک اس حدیث کے خلاف ایک دوسری روایت بھی آئی، وہ روایت صحیح ہے. اس حدیث کے ظاہری معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلکہ ظاہری معنی میں اختلاف نہیں ہے، البتہ یہ دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا، یعنی اچھا تو یہ ہے حکم تنزیہی، علماء نے کہا ہے کہ یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اکٹھا غسل کرتے تھے، اور اگر صرف عورت نے غسل کیا یا مرد نے غسل کیا الگ، تو ایک دوسرے کے بچے پانے سے غسل نہ کریں، غسل نہ کریں. تو یہاں علماء نے اس حکم کو تنزیہی یعنی اچھا ہے کہ بچیں، واجبی حکم نہیں ہے، کیونکہ دوسری روایت میں آتا ہے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں غسل سے فارغ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے غسل کا پانی طلب کیا، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اس پانی سے غسل کیا ہے اور میں جنابت کی حالت میں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا یجنب او لا یجنب، پانی جو ہے وہ ناپاک یا جنبی نہیں ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جو حکم دیا ہے کہ الگ اگر عورت نے یا الگ مرد نے اگر غسل کیا ہے تو اس کے بچے ایک دوسرا اس کے بچے پانی سے غسل نہ کرے، یہ حکم تنزیہی ہے یعنی بچ لینا اچھا ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز اس میں پڑی ہو جس میں اس کے دل میں وسواس کا مسئلہ پیدا ہو، ایک دوسرے کے دل میں وسواس آئے، لیکن یہ ہے کہ وہ حرام نہیں ہے. اور اگر اکٹھا غسل کر رہے ہیں تو وہ بہرحال اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے عین مطابق ہے. وليغترف جميعا، وہاں بھی کہا ہے کہ اکٹھا دونوں اگر غسل کر رہے ہیں اور دونوں چلو سے پانی اکٹھا لے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں.